بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لتفسير كدرس جاري هي اور هم بات کر رہے ہیں سورة الأعلى کی تفسیر پر اور ہم پہنچے تھے ابھی پہلی آیت کے تعلق سے تفسیر کر رہے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا. جیسا فرماتے ہیں الاعلى کا لفظ جو ہے پہلی آیت میں سبح اسم ربک الاعلى میں الاعلى من العلو یہ علو میں سے ہے یعنی بلندی میں سے ہے. وعلو اللہ عز وجل نوعانی اور اللہ تعالیٰ کے علو کی صفت کی دو قسمیں ہیں. بعض علماء تین بھی کہتے ہیں تفصیلا لیکن اجمالا دو قسمیں بھی بعض علماء کہتے ہیں. علو صفت وعلو ذات. صفت کا علو اور ذات کا علو صفت کے اعتبار سے علو اور ذات کے اعتبار سے علو. اما علو الصفت صفت کا علو سے مراد کیا ہے؟ فإن أكمل الصفات لله عز وجل قال تعالى ولله المثل الأعلى. صفة العلو سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ کامل صفات ہیں. أكمل الصفات صفات الله عز وجل ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. سورة النحل إلى آخر آية سورة النحل آية نمبر 60 يعلو صفته. وعلو وأما علو الذات شيخ سفر ماته فهو أن الله تعالى فوق عباده مستوى على عرشه. الله تعالى كذات يا ذات علو جسے کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالى اپنی ذات سے بلند ہے عرش پر مستوی ہے كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى جیسا کہ اللہ تعالى کا شایان شان ہے. والانسان اذا قال يا الله جب انسان یہ کہتا ہے اے اللہ اين يتجه وہ کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ يتجه الى السماء الى فوق. ہمیشہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے تو ہمارا دل کس طرف کھینچا چلا جاتا ہے کہ ہر طرف کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی نیچے کبھی اوپر یا ہمیشہ ہر وقت میں اوپر کی طرف ہی کھینچا چلا جاتا ہے؟ اور بعض علماء کہتے ہیں یہ فطری دلیل ہے انسان کی فطرت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلندیوں پر ہے ہر جگہ نہیں ہے. اور ہم فعلاً بھی عملاً بھی جب دعا کرتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو لوگ جو ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا اگرچہ وہ جو صفت علو کے ممکن بھی ہیں اہل التعطیل میں سے چاہے جہمیہ ہو معتزلہ اشاعرہ ماتوریدی جتنے بھی مخالفین اہل سنت جماعت کے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو دعا کرتے ہوئے کہ وہ کبھی دائیں کی طرف دعا ہاتھ کیا ہو کبھی بائیں کبھی نیچے نہیں وہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہی بلکہ بعض لوگ دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرہ بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے سبحان اللہ. تو علو الذات اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کا یہ معنی ہے. وعلی فوق کل شیء مستوی علی عرشہ شیخ صاحب فرماتے ہیں والانسان اذا قال یا اللہ این یتجہ یتجہ الی السماء الی فوق آسمان کی طرف بلندی کی طرف اوپر کی طرف. فاللہ جل وعلا فوق کل شیء مستوی علی عرشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے اور عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اب دو چیز ہیں علو بلندی ہے علو کی دو قسمیں ہیں علو الذات وعلو الصفات وعلو الصفات. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ تو معروف ہے. صفات کے اعتبار سے تین چیزیں یاد رکھیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صفت کے اعتبار سے اعلیٰ ہے تو اس کے تین چیزیں ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے سارے صفات صفات کاملہ ہے الاعلیٰ بصفاتہ. نمبر دو علو القدر علو القدر ٹھیک علو القدر علو القدر اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے بلند ہے اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے اللہ تک عظمت سب سے بلند ہے. تیسرا علو القہر اللہ تعالیٰ قہر غلبے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. تو یہ تین جو ہیں صفات کے اعتبار سے بلندی کے علو کے معنی ہیں. نمبر ایک سارے سارے صفات عالی ہیں، عالیہ ہیں اور کاملہ ہیں، اکمل الصفات اللہ جل وعلا. بعض علماء کہتے ہیں کہ تین قسمیں ہیں علو کی، علو الذات وعلو القدر وعلو القہر. بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں تین دو قسمیں ہیں علو کی، کوئی فرق ہے تین دونوں عبارت میں؟ فرق کوئی بھی نہیں. جو کہتے ہیں دو ہیں، جیسے شیخ صالح عثیم رحمۃ اللہ پر فرما رہے دو ہیں، یہ اجمالی طریقے سے جو ہیں مجمل ذات و صفات اللہ تعالیٰ علو میں ہے، بلند ہے. جنہوں نے تین کا تفصیل بیان کی ہے کہ ذات کے اعتبار سے تو پتہ ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے اس کے دو معنی ہیں، علو القدر شان مرتبہ کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، و علو القہر کہ اللہ تعالیٰ قہر غلبے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. واضح ہے. اہل بدعت نے کیا کہا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علو کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ ہے، لیکن صرف صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں. علو القہر کو مانتے ہیں، علو قدر کو بھی مانتے ہیں، علو الذات کا انکار کرتے ہیں. رسول جماعت جب علو کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے علو الذات کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کیوں علو الذات کی بات کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، اہل بدعت کے رد میں، ورنہ تو مسلمات پہ تھے. جب اہل بدعت ہم سے مخالفت نہیں کرتے کسی مسئلے میں تو اس پہ کوئی زیادہ بحث ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جس مسئلے میں اہل بدعت مخالفت کرتے ہیں سن و جماعت کی، تو اہل سن و جماعت کو آپ نوٹ کر لیں ذرا، سلف کا طریقہ منہج بھی دیکھ لیں، ان کے متبعین بے احسان کا منہج بھی دیکھ لیں. جہاں پر اختلاف کی بات آتی ہے خصوصی طور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے یا عقیدے کے کسی مسئلے میں بھی، تو آپ دیکھتے ہیں بڑی سختی سے مخالفین کا رد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں فطرت خلق القرآن کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، یہ فتنہ ہے. سب سے پہلے جہمیوں نے کہا اور پھر مشہور معتزلہ سے ہوا، اور بعض خلفاء نے معتزلہ کے اس بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بد عقیدے کو اپنا لیا. سبحان اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، ہو گیا. رسول جماعت کے علماء اور ان کے سردار امام احمد محمد رحمہ اللہ، امام اہل السنہ، انہوں نے کیا کیا؟ اہل بدعت کا رد کرنا شروع کیا. اور فتنہ خلق القرآن میں آپ جو بھی عقیدے کتاب اٹھائیں گے امام احمد حنبل کا صرف فہرست نام آپ پڑھیں گے. سبحان اللہ، جیسے مخالفین نے شدت کی ہے، حالانکہ یہ صرف ایک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، جتنا ان مخالفین شدت سے انکار کیا ہے اتنے رسول جماعت نے شدت اس کا رد کیا ہے. مضطہدین ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، بعض کو قتل بھی کیا گیا ہے. سبحان اللہ، بعض نے یہ کہا کہ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کلام نہیں ہے، اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ پیچھے درس میں گزر چکا ہے، بہت بڑی بات ہے. مسئلہ ایمان کا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان میں سے سب سے پہلا رکن ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہوتی ہے. ہم طہارت کے مسائل میں جھگڑتے ہیں، رفع دین پہ مسائل میں جھگڑتے ہیں، گردن کے مسئلے جھگڑتے ہیں. سبحان اللہ، جب بات اللہ کی صفات کے بارے میں آتی ہے تو کہتے ہیں یار کون سی بڑی بات ہے، اتنی کوئی. امام احمد نے شدت اختیار کی ہے، وہ متشدد تھے، متعنت تھے. سبحان اللہ، متشدد تھے. سبحان اللہ، اور آپ دیکھ لیں جیسے انہوں نے شدت اختیار کی، وقت کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی بھی مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے تفصیلا جو اصول میں علماء نے بیان کیے ہیں، ایک مسئلہ یہاں تک کہ جراب اور مسح کو دیکھ لیں آپ، جب رافضہ نے اور بدعت نے انکار کیا کہ موضوع مسح نہیں کیا جاتا، تو عقیدے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے ونرى المسح على الخفين، ہمارا ایمان ہے کہ موضوع مسح کرنا بھی جائز ہے. اب ایک طہارت کے مسئلے میں ایک فروعی مسئلہ ہے، عقیدے کی کتابوں میں کیا کر رہا ہے مسئلہ، اسے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ مخالفوں کا رد شدت سے کیا جائے جیسے کہ وہ شدت اختیار کرتے ہیں. عجب بات، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں جب تہذیب کی ہم بات کرتے ہیں، تہذیب سے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اگرچہ کوئی بھی شخص چاہے اس کو تعلق جماعت حدیث سے کیوں نہ ہو جب تحزب کی بات وہ کرتے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں. اگر رد نہیں کریں گے تو پھر تحزب عام ہو جائے گا. آج کتنی جماعتیں ہیں, ہر جماعت یہ کہتی کہ ہم حق پر ہیں باقی باطل پہ ہیں. کل ہم کہتے تھے اہل بدعت کے تعلق سے حدیث جماعت ایک جماعت ہے باقی بدعتی سب غلط ہیں, یہ ایک جماعت جماعت جو ہے وہ حق ہے, حق پر قائم ہے. الطائفۃ المنصورہ یہی ہے, الفرقۃ الناجیہ یہی ہے. عجب بات ہے کہ آج حدیث جماعتوں میں جماعتیں بن گئی ہیں اور ہر جماعت کے ہم طائفہ منصورہ ہیں باقی غلط ہیں. نہیں کہتے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہتے کہ نہیں کہتے. یہ سب اوپر سے نام کے ان کا آپس میں اتحاد ہے, لیکن حقیقتا دیکھے ان کی باتیں سنیں والله تعجب ہوتا ہے. کل جیسے میرا بدعت کا رد کرتے تھے آج وہ ایک دوسرے کا رد کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اس تحزب کو ختم کرو اور واپس اسی جماعت کی طرف واپس لوٹو جیسے اکابرین اہل حدیث علماء نے برے صغیر میں شروع کی تھی, کیا آج وہ موجود ہے ایک جماعت؟ سبحان اللہ, کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے, یہ اہل حدیثوں کے مخالفت کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یہ کام تو بڑے علماء کا, انہوں نے کرنا ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں کرتے, ایک چھوٹا سا طالب علم آ کے ان کو نصیحت کرتا ہے تحزب ختم کرو, وہ غلط ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دیکھ لیں خروج کی دعوت, فساد, جہاد کے نمبر فساد جو آج امت میں موجود ہے, حکمران کے خلاف بغاوت کرنا, افراتفری کا عالم ہے, مسلمان کو قتل عام کیا جا رہا ہے. واللہ آج ایسے بھی بعض علماء موجود ہیں جو کہتے ہیں حکمران کے خلاف خروج جو ہے وہ جائز ہے, بلکہ واللہ میں نے بعض علماء کو کہتے ہیں واجب ہے, جب حکمران فاسق اور فاجر ہو تو خروج واجب ہو جاتا ہے. میں قسم کھا رہا ہوں واللہ میں نے سنا ہے, چاہے عرب ہو یا بعض عجم ہو اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سبحان اللہ, اگر آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, کتاب الفتن, صحیح مسلم, کتاب الامارہ, یہ دو کتابیں کافی ہیں. اللہ کے لیے کیا پڑھتے ہیں, کیا حدیث پڑھتے ہیں, اہل حدیث کیسے اہل حدیث ہیں, کیسے سلفی ہیں یہ. اور پھر لوگوں کو اکساتے ہیں جب حکمران کے خلاف بغاوت کے لیے عام عوام الناس نکلتے ہیں اور پھر جوابی کارروائی حکمران سے ہوتی ہے, قتل عام ہوتا ہے, خون ریز ہوتی ہے, عزت بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں, مال بھی ضائع ہو جاتا ہے, جان بھی ضائع ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ دیکھو حکمران ظالم ہے اور سارے حکمران اور علماء خاموش ہیں. پھر اٹیک حکمرانوں پہ کیا جاتا ہے, علماء پہ کیا جاتا ہے. تو شروع میں اکسایا کس نے تھا؟ آج سیرے کا حال دیکھ لیں, یمن کا حال دیکھ لیں, اصل وجہ کیا تھی خون خرابے کی؟ مجھے بتائیں کہ حکمران کے خلاف بغاوت تھی کہ نہیں تھی؟ سبحان اللہ. اس لیے جب حالات حاضرہ کے مطابق سلف نے جب کسی چیز میں اربدت مخالفت کرتے ہیں اور وہ مسئلہ عقیدہ کو اصول میں سے ہو فروع میں سے نہ ہو تو اس میں شدت اختیار کرتے ہیں, اور جب فروع مسئلے میں بھی وہ شدت اختیار کرتے ہیں تب بھی سلف نے ان کے جواب میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنی ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور قرآن مجید کی حفاظت سے یہ دین محفوظ ہے, صحیح حدیث بھی محفوظ ہے, سارے کا سارا دین محفوظ ہے, تا قیامت محفوظ رہے گا. اور جو مخالفین ہیں علماء نے الحمدللہ رد کیا, سلف نے بھی رد کیا اور ان کی متہم احسان بھی رد کر رہے ہیں الحمدللہ. الغرض کیسا فرماتے ہیں, اذن الاعلى اذا قرأتها فاستشعر, ذرا غور سے سنیں, جب ہم الاعلى کہتے ہیں تو اپنے دل کے یقین کے ساتھ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے, فاستشعر بنفسك ان الله عالم بصفاته وعالم بذاته, اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے. ولہذا كان الانسان اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى, اس لیے جب انسان یعنی مسلمان جب سجدہ کرتا ہے کیا کہتے ہیں, ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی, ہمیں پتہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, شاستہ فرماتی تذکر بسفولہ ہوا, ہم سجدے میں ہیں, ہمیں یاد کرنا چاہیے اس وقت ہم کہاں پہ ہیں, ہم زمین پر اپنے سر, اپنی پیشانی, اپنے چہروں کو رگڑ رہے ہیں, زمین پر ہے. میں تذکر بسفولی کہ ہم پست ہیں, یہ ہماری حقیقت, یہ ہماری حیثیت ہے. انسان کیا ہے؟ حقیر ہے, فقیر ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, نہیں سارے کے سارے انسان. اس لیے ہم سجدے میں, سجدے کی حالت میں مومن جو ہے, مسلمان جو ہے, سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب کے. سبحان اللہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یتذکر بسفولہ ہوا لانہ ہوا الان نزل, کیونکہ سجدے میں جب ہم گر پڑتے تو ہم نازل ہو جاتے ہیں, نیچے ہو جاتے ہیں. فاشرف ما فی الانسان واعلی ما فی الانسان ہوا وجہہ, سب سے شرف والی حصہ ہمارے جسم کا اور سب سے اعلیٰ حصہ ہماری سب سے بلند حصہ کہ ہمارا سر ہے ہمارا چہرہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وما ذاك يجعله في الارض التي تداس بالاقدام, اپنے شرف والے چہرے کو ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں جس زمین پر اپنے پاؤں سے قدموں سے ہم چلتے ہیں. زمین پر قدموں سے چلا جاتا ہے نا, اسی زمین پر اپنے چہروں کو ہم رکھ دیتے ہیں جو ہمارے جسم کے سب سے شرف والا حصہ ہے. فکان من الحکمت ان یقول سبحان ربی الاعلی, تو حکمت یہی تھی کہ اس موقع پر کیا کہا جائے, کون سا ذکر موافق ہے اس وقت, کون سا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انزہ ربی, میں اپنے رب کے پاکیز کی بیان کر رہا ہوں اس وقت. الذی هو فوق کل شیء, جو ہر چیز سے جو ہر چیز سے اوپر ہے. لأنی نزلت انا اسفل کل شیء, کیونکہ اس وقت میں سب سے زیادہ نیچے اور پست ہوں. فتسبح الله الاعلى بصفاته والاعلى بذاته, تو ہم تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جس کی صفات بھی عالی ہیں اور کمال کی صفات ہیں اور جس کی ذات بھی عالی ہے. وتشعر عندما تقول سبحان ربي الاعلى, ہم اس شعور کے ساتھ ہم یہ دعا یہ ذکر پڑھتے ہیں سبحان ربي الاعلى, ان ربك تعالى فوق كل شيء, اس یقین کے ساتھ اس شعور کے ساتھ کہ جب میں سجدے میں کہوں سبحان ربي الاعلى کہ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اوپر ہے. وانه اكمل كل شيء في الصفات, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات کاملہ ہے, اکمل الصفات للہ جل وعلا. انسان کے دو ہاتھ ہیں, دو آنکھیں ہیں, انسان دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی, دو ہاتھ ہیں, دو آنکھیں ہیں, سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, لیکن دونوں برابر ایک جیسے ہیں کیا؟ نہیں واللہ, انسان کے اپنی ذات کے مطابق صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے مطابق صفات ہیں, اور ہر ذات کی پہچان صفات سے ہوتی ہے. انسان کی صفات محدود ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے. سبحان اللہ. ثم قال, اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, الذی خلق فسوا, خلق یعنی اوجد من العدم, خلق سے مراد عدم سے وجود میں لانا, اسے کہتے ہیں خلق کرنا, پیدا کرنا. کل المخلوقات اوجدها اللہ عز وجل, سارے کے سارے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. قال الله تبارك وتعالى, ارشاد باري تعالى, يا ايها الناس, اي لوگو, ضرب مثل, ایک مثال دی گئی ہے, فاستمعوا له, ذرا غور سے سنو, چلے ہم سب سنتے اس مثال کو. اللہ نے فرمایا ہے فاستمعوا له, ان الذين تدعون من دون الله, یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالی کے سوا, لن يخلقوا ذبابا, یہ کبھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. من دون اللہ سے کیا مراد, تدعون من دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ما سوا ہے. کس چیز کو پکارا گیا ہے؟ درخت کو پکارا گیا ہے, پتھر کو پکارا گیا ہے, سورج کو پکارا گیا ہے, چاند کو پکارا گیا ہے, انبیاء کو پکارا گیا ہے, فرشتوں کو پکارا گیا ہے, اولیاء کو پکارا گیا ہے, سب اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہے. چلے, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں. آج بھی کرسچن کیا کہتے ہیں, نصارہ کیا کہتے ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ زیادہ تر کیا کہتے ہیں؟ یسوع کرائسٹ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اللہ مطلب ہے اس کا؟ کسی زبان میں اس کا ترجمہ یا اللہ ہو سکتا ہے؟ یسوع کسے کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو. ٹھیک ہے, کرائسٹ سولی پہ جنہیں چڑھا دیا گیا. اچھا, تو نبی کو پکارا کہ نہیں؟ پکارا گیا کہ نہیں؟ حقیقت ہے, حقیقت ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله عيسى ابن مريم, کافر ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, یقینا لوگوں نے کفر کے جو کہتا اللہ تعالی تین میں سے ایک ہے, سارے کافر ہیں. کفر کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان نہیں لے کے آئے. الایمان باللہ میں غلطی ہوئی ہے, سب سے پہلے رکن ارکان ایمان میں سے. اچھا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہیں سب کی بات ہو رہی ہے. لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له, نہ تو اکیلے اور نہ ہی سب جمع ہو کر, یعنی سارے درند سارے پرند, یہ چاند یہ سورج یہ تارے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے سارے انبیاء سب مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. سبحان اللہ. ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا, چلو پیدا تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے, اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے کر اڑ جائے, سلب کر لی ہے لے لی ہے, اور مکھی جب کوئی چیز لیتی تو پوچھ کے نہیں لیتی, لے کر ہی جاتی ہے, کوئی روک نہیں سکتا اسے. اچھا مکھی لے گئی ہے, لا يستنقذوه منه, اسے واپس بچا نہیں سکتے. کون نہیں بچا سکتا؟ الذین تدعون من دون اللہ. سبحان اللہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اولیاء کو پکارتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں, یہ خود تو نہیں دیتے لیکن اللہ تعالیٰ سے لے کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ اللہ کی اجازت بغیر ایک پتہ بھی نہیں گرتا زمین پر, اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کہ یہ پتہ کہاں پہ گرنا ہے کس وقت گرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. جن کا حال یہ ہے کہ مکھی سے چیز نہیں لے کے سکتے, کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دے سکتے ہیں کسی کو اپنی مرضی سے؟ سبحان اللہ. کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب, دونوں کمزور ہیں. طالب کون ہے؟ پکارنے والا, تدعون پکارنے والے. مطلوب کون ہے؟ من دون اللہ, جنہیں پکارا جا رہا ہے. دونوں کوئی ایک صفت ہے, کیا ہے؟ ضعف, دونوں ضعیف ہیں, دونوں کمزور ہیں. اللہ اکبر. سورۃ الحج آیت نمبر 23 تو نہیں ہے, 73 غالباً, 23 غلط ہے, ٹھیک کر لیں, میرے خیال 73 ہے. شخص فرماتے وہ مثل عظیم, یہ بڑے عظیم مثال ہے. کل الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ماں سے جن کو پکارتے ہو وہ ایک بکھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اگر وہ سب جمع بھی ہو جائے, لو اجتمعوا جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وجميع السلاطين وجميع الرؤساء وجميع المهندسين, دنیا کے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں جن کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ماں سے ہوا, اور سارے کے سارے حکمران بادشاہ طاقتور اکٹھے ہو جائیں, سارے کے سارے سردار اکٹھے ہو جائیں, سارے انجینئر اکٹھے ہو جائیں. الا ان یخلقوا ذبابا, کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے, واحدا, ایک مکھی. ما استطاعوا الى ذلك سبيلا, کبھی پیدا نہیں کر سکتے. 73 ہے نا, بارک اللہ فیک. جیسا فرماتے ونحن في هذا العصر, اور ہم اس زمانے میں, وقد تقدمت الصناعه, هذا التقدم الهائل, جبکہ ٹیکنالوجی عروج پر پہنچی ہوئی ہے اور بہت آگے ہے. لو اجتمع كل هؤلاء الخلق على ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا, سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں, نہیں کر سکتے. حتى لو انهم كما يقولون, یہاں تک کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے, جیسے کہ کہتے ہیں, صنعوا آدميا آليا, آدمی آلی کیا ہے؟ روبوٹ ہے, کہ روبوٹ انہوں نے بنا لیا. چلیں جی, ما يستطيعون ان يخلقوا ذبابا, یہ سب بالکل روبوٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اچھا فرق کیا دونوں میں, سنیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, هذا الادمی الالی, یہ جو روبوٹ ہے, ما هو الا الالات تتحرك فقط, مشینری ہے جو حرکت میں آتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے, لیکن لا تجوع ولا تعطش ولا تحتر ولا تبرد, نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے, نہ گرمی اور نہ سردی. ولا تتحرك الا بتحريك, اور حرکت نہیں ہوتی الا یہ کہ جب تک اسے حرکت میں نہ لایا جائے, یعنی حرکت کی بھی محتاج ہے. الذباب, مکھی کو دیکھ لیں, الذباب لا يمكن ان يخلقه كل من سوى الله, مکھی کو دیکھ لیں, کھاتی ہے پیتی ہے اڑتی ہے محسوس کرتی ہے سردی گرمی, زندہ چیز ہے. سبحان اللہ. اور مکھی کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق, اللہ تعالیٰ وحده اکیلا ہی خالق ہے. وہ بما ذا يخلق, اچھا خالق تو ہے پتہ ہے, اچھا اللہ تعالیٰ پیدا کیسے کرتا ہے؟ بما ذا يخلق, بكلمة واحدة، ایک کلمہ سے، ایک لفظ سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مثل عیسی عند اللہ، جب نصارہ زیادہ جھگڑا کرنے لگے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور منوانا چاہتے ہیں، واللہ یہ آیت کافی ہے، قرآن میں کئی آیات ہیں رد میں، یہ آیت ہی کافی ہے. اچھا کیوں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ کا بیٹا ہے. منہ توڑ جواب کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ان مثل عیسی عند اللہ، اللہ تعالیٰ کا عیسی علیہ السلام کی مثال ایسی ہے کہ مثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. سبحان اللہ، یعنی جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جائے وہ زیادہ حق رکھتا ہے بیٹے کا، یا جو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا جائے وہ حق رکھتا ہے؟ دونوں نہیں رکھتے. دونوں اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا سنے. ثم قال له كن فيكون، پھر اللہ نے فرمایا ہے مٹی سے پیدا کر کے فرمایا کن فیکون، آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. سورۃ آل عمران نمبر 59، شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسری آیت سورۃ یاسین آیت نمبر 82 میں، 82 میں، انما امره اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ان یقول له کن فیکون، یہ فرماتے ہیں کن فیکون، فوراً وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے. الخلائق کلها تموت وتفنى وتأكلها الارض، سارے کے سارے مخلوقات مر جائے گی، فنا ہو جائے، مر جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے اور زمین اسے کھا لیتی ہے، سوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے زمین انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں چھو سکتی، نہیں کھا سکتی. وتأكلها السباع، اور درندے بھی کھا لیتے ہیں، یعنی جب لوگ یا چیزیں مر جاتی ہیں. وتحرقها النیران، اور آگ بھی جلا دیتی ہے. وإذا كان يوم القيامة زجرها الله زجرة واحدة اخرجي فتخرج، وہ جب قیامت کے دن ہوگا جتنی بھی چیزیں مر چکی ہیں، مٹ چکی ہیں، جل چکی ہیں، ہوا میں اڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، درندے نوچ کر کھا چکے ہیں، وجود نہ بچا. قبر میں ہڈی تو کچھ بچتی ہے نا، درندے نے کھا لیا، درندے کے پیٹ میں چلا گیا اور درندے کا خود حصہ بن گیا، آگ میں جل گیا، کوئلے کی طرح، راکھ کی طرح ہوا میں اڑ گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی پٹکار سے زجرتن واحدہ حکم دے گا اخروجی فتخرج. سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، نازعات آیت نمبر 13، یہ پہلے اس کی تفسیر پڑھ چکے ہم. سورۃ یاسین آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ایک ہی چیخ ہوگی کہ سارے کے سارے، جميع لدينا محضرون، سارے کے سارے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے یہاں. کل العالم من انس و جن، سارے کے سارے جتنے بھی زندہ چیزیں تھیں، انس میں سے اور جن میں سے، ووحوش و حشرات، درندے ہیں، پرندے ہیں یا حشرات ہیں، وغیرہ، یا ان کے علاوہ ہر زندہ چیز، کلها یوم القیامت تحشر بکلمۃ واحدۃ، سارے کے سارے قیامت کے دن ایک ہی کلمہ سے سب کا حشر ہوگا. اذن فالله عز وجل وحده هو الخالق ولا احد يخلق معه، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے. والخلق لا يعسره ولا يعجزه، اور پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرتا ہے. مخلوق کا پیدا کرنا مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے. وہ سہل علیہ، اللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. ويكون بكلمة واحدة، اتنا آسان ہے کہ ایک کلمہ سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. وقوله فسوى، الذي خلق فسوى، فسوى سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی سوى ما خلق على احسن صورة، جو پیدا تو کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن صرف پیدا کیا ہے یا جیسا کہ پیدا کرنے کا حق ہے ویسا پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ، خلق فسوى، فسوى یعنی خلق على احسن صورة، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. وعلی صورت المتناسبة، اسی صورت جیسے کہ مناسب ہے اور متناسب ہے، ہموار ہے. فالانسان مثلا، انسان کو دیکھیں مثال کے طور پر، قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار ارشاد باری تعالی ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. سورۃ الانفطار نمبر 7 اور 8. الذی جس نے خلقک، تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر ہموار کیا، فعدلک، پھر سیدھا کیا. فسواک فعدلک، صرف خلقک نہیں ہے، خلقك فسواك فعدلك، پیدا کیا، اسے بنایا، ہموار کیا، پھر اسے سیدھا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا. رکبک، جوڑا. ہمارا سر، اگر آپ دیکھیں امبریولوجی ایک خاص سائنس ہے جس میں بچے کے مختلف سٹیجز، جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے نطفے سے، زیگڑ کیسے بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی نمو کیسے ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، مختلف حصے جسم کے الگ الگ بنتے پھر جڑ جاتے ہیں، پتہ ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے. امبریولوجی میں اگر آپ دیکھیں سب الگ الگ چیزیں بنتی ہیں. بونز کو دیکھنے، بون اوسیفیکیشن سینٹر ہوتے ہیں، یعنی سینٹر ہوتا ہے، پھر ہڈی اس وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ الگ بنتی ہے، یہ الگ بنتی ہے، سب الگ بنتے، پھر آہستہ آہستہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں. سبحان اللہ، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. لفظ کی بات میں رکبک کیوں ہے، ترکیب کس کی چیز کی جاتی ہے؟ آپ کے پاس پارٹس ہوتے ہیں، آپ انہیں جوڑ کے پھر چیز بناتے ہیں. موٹر سائیکل دیکھ لیں، ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو جوڑ کے موٹر سائیکل تیار کرتے ہیں. یہ رکبک ہے، ترکیب ہے، جوڑنا ہے، ملانا ہے، مختلف حصوں کو ملا کے آپ چیز بناتے ہیں. ہم بھی ایسے، ہمیں بھی ایسے طریقے سے پیدا کیا گیا ہے. ہمارے سر الگ، ہمارے آنکھیں، کان، سب الگ الگ پیدا ہوتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ بعض بچوں میں ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے، پیدائشی ڈیفیکٹ، کہ یہ حصہ کھلا ہوتا ہے، کلیفٹ لپ کہتے ہیں، کلیفٹ پیلٹ بھی کہتے ہیں اوپر، یہ تالو والا حصہ جو، یہ بھی کھلا ہوتا ہے. چہرہ پتہ کیسے بنتا ہے؟ یہ الگ دونوں جڑ جاتا ہے، پھر یہ دو حصے الگ بنتے ہیں، پتہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں جڑ جاتے ہیں. تو میرے خیال ہم نے پڑھا بھی ہوگا تدبر قرآن کے دروس میں، خلق الانسان کے اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو میں انشاءاللہ بات چیزیں مل جائیں گی آپ کو. الغرض، شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ التین آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد، تحقیق، یقینا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا. احسن تقویم، شیخ صاحب فرماتے ہیں کیسے، لا یوجد فی الخلائق شیء احسن من خلقۃ الانسان، پورے مخلوقات میں سے انسان کے تخلیق سے بہتر کسی کی تخلیق نہیں ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے. وہ کیسے، رأسہ فوق، ہمارا سر کہاں ہے، ذرا اپنا تدبر کریں، ذرا ہمارا سر کہاں ہے، اوپر ہے. وقلبہ فی الصدر، دل کہاں ہے، سینے میں ہے. وعلی ہیئۃ تامہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، کھاتے ہاتھوں سے نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، فرق ہے نا، دونوں ہاتھوں سے اور دائیں ہاتھ سے. گندگی کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. چلتے پاؤں سے ہیں. کبھی گائے کو دیکھا ہے، گائے کو، اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اس کا سر سب سے اوپر نہیں ہوتا. کھاتے اپنے منہ سے ہے، پیتے اپنے منہ سے ہے. انسان جب کھاتا ہے تو اس کا چہرہ زمین پر نہیں جاتا، بلکہ زمین سے ہاتھ جو ہے، زمین سے لے کے منہ کی طرف، یہ ہاتھ اٹھ کے اس کے منہ میں نوالا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے ایک گائے، ایک جانور، ایک گدھے اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل. کیسا انسان ہے واللہ، اگر یہ نعمت، اسی نعمت، اسی ایک نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، واللہ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم عزت کے ساتھ کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ پیتے ہیں، پورا منہ زمین پر رکھ کے پانی پینا، دیکھا کتنا مشکل ہے. جانور کبھی نافرمانی کرتا نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن نافرمانی نہیں کرتا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. یہ گائے بھی تسبیح کرتی ہے، درندے پرندے تسبیح، لیکن لا تفقون تسبیحهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تسبیح کیسے کرتے ہیں. گائے کھاتی کیا ہے؟ گھاس کھاتی ہے, پیتی پانی جو سے مل جاتا ہے, دیتی کیا ہے؟ اپنا گوشت بھی دے دیتی ہے, صرف دودھ نہیں, اپنا گوشت بھی, ہم گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں. چاہے کافر کیوں نہ ہو, انسان اللہ تعالیٰ اس جانور مسخر کیا انسان کے لیے, چاہے کافر کیوں نہ ہو, حساب اس نے دینا ہے, اس نعمت کا بھی حساب دینا ہے. اللہ کی قسم, ایک ایک نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے, چاہے ہمارے جسم کے اندر ہو یا باہر ہو, یا وہ نعمت جو ہمارے سراؤنڈنگز میں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اسے اللہ نے ہمارے مسخر بنا دیا ہے. وعلی ہیئت تامہ, مکمل ساخت, مکمل ہیئت پر. ولہذا اول ما يدخل فی قوله فسوى هو تسوية الانسان. اللہ تعالیٰ اس فرمان میں فسوى سب سے پہلے کیا داخل ہوتا ہے؟ انسان. اچھا, اس میں گائے شامل نہیں ہے, گائے بھی ہے. اس کی تخلیق کے اعتبار سے جس طرح نے اسے پیدا کیا ہے دوسرے جانوروں سے, اس کی تخلیق ایسی, وہ بھی فسوا ہے. یعنی گائے کا منہ پیٹ میں نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے سے دشوار ہو جائے, منہ اسی جگہ پر جہاں پر ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کے لیے زندہ رہنا آسان ہو. کیونکہ اگلی آیت متعین کر دیتی ہے کس سے مراد کیا ہے, کہ کس طریقے سے انسان, کہ کس طریقے یہ مخلوق جو ہے اب روزمرہ زندگی کیسے آسانی سے گزار سکتا ہے. گائے کے لیے اگر گائے انسان جیسے ہو تو اس کو زندگی مشکل تھی کہ نہیں؟ مشکل تھی اس کے لیے, سبحان اللہ. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے مطابق پیدا کیا جیسے کہ اسے پیدا کرنا چاہیے تھا. اس لیے فسوا میں سب ہے, لیکن سب سے زیادہ حق رکھتا ہے یہ انسان اس لفظ میں. الذي خلق فسوى كل شيء يسوى على الوجه الذي يكون لائقا به, ہر چیز کو اس کی جس کے وہ لائق اللہ تعالیٰ ویسے اس کو سیدھا کیا ہے اور ہموار کیا ہے. والذي قدر فهدى, اب سنیں ذرا, اور جس نے اندازہ لگایا ہے اور اسی کی طرف سے ہدایت بھی دی ہے, تقدیر اللہ نے بنا دی ہے, لکھ دی اللہ تعالیٰ نے. سو قدر كل شيء عز وجل, اللہ ہر چیز کا اندازہ یعنی تقدیر بنا دی ہے. كما قال تعالى وخلق كل شيء فقد وخلق كل شيء فقدره تقديرا, سورة الفرقان آیت نمبر 2. اللہ ہر چیز کو پیدا کیا ہے, پھر اس کے تقدیر بھی اللہ نے مقرر فرمائی ہے. قدره في حاله وفي مآله وفي ذاته وفي صفاته, ہر چیز اللہ کے اندازہ کے مطابق ہے مخلوقات کی, اس کی حالت, اس کا مال یعنی اس کے خاتمہ, اس کی ذات اور اس کی صفات. کل شیء لہ قدر محدود, ہر چیز کے محدود ہے, اس کے قدر محدود ہے. فالاجال محدودہ, زندگی محدود ہے, خاتمہ متعین ہو چکا ہے. والاحوال محدودہ, ہمارے حالت احوال بھی محدود ہیں. انسان اڑ نہیں سکتا, اڑ سکتا ہے خود یعنی بغیر جہاز, بغیر کسی چیز کے اسسٹنس کے نہیں, کیونکہ اس کی حالت محدود ہے. انسان لوہا نہیں کھا سکتا, محدود ہے اس کی حالت. والانسان محدود, جسم کے اعتبار سے انسان محدود ہے, مخلوقات ساری محدود ہیں. وکل شیء مقدر تقدیرا, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خاص تقدیر کے مطابق پیدا کیا. کما قال تعالیٰ, جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول فهد, ہدایت سے, فهد سے کیا مراد ہے؟ پھر اس نے ہدایت دی. شخص نے فرمایا يشمل الهدايه الشرعيه والهدايه الكونيه, ہدایت کے دو قسم ہیں, ہدایت شرعیہ, شرعی ہدایت, و ہدایت کونیہ, کونی ہدایت. یہ دونوں کیا ہیں؟ الهدايه الكونيه, کون ہدایت سے مراد یہ ہے, ان اللہ ہدا کل شیء لما خلق له, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس چیز کو جسے اس نے, جس کو پیدا کیا گیا ہے, اس کو رہنمائی کر دی ہے اپنی خلق کے طرف جس لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کی طرف رہنمائی کر دی, ہدایت دے دی ہے. قال فرعون لموسى, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا فمن ربكما يا موسى, اے موسى تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا, موسى علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا, ہمارا رب وہ ہے, الذي جس نے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, جو ہر چیز کو خلق عطا فرمایا پھر ہدایت دی ہے. سورۃ طه نمبر 49 اور 50, 49 اور 50. شخص فرماتے تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. الذي هر مخلوق کو هدایت يعني رهنمائی کی ہے، ہر مخلوق کو رہنمائی کی کس چیز کی طرف، جس کی اس کو حاجت ہے تاکہ اپنی حاجت پوری کر لے اور زندہ رہ جائے. یعنی ہر مخلوق، ہر زندہ مخلوق اپنی زندگی کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کر دی ہے. سبحان اللہ، واللہ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی تو کئی مخلوق آج زندہ نہ ہوتی، آج ہم بھی زندہ نہ ہوتے. ہدایت الکونیہ اللہ نے سب کو دی ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ ہدایت کیوں ہے؟ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دو لفظوں میں. مثال کے طور پر فالطفل اذا خرج من بطن امه، مثال کے بچہ کو دیکھ لیں جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، واراد ان یرضع، اور وہ جب بھوکا ہوتا تو دودھ پیتا ہے، جب وہ دودھ پینے کا ارادہ کرتا ہے، یہدیہ اللہ عز و جل الی ھذا الثدی یرتضع منہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کے سینے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے تاکہ وہ اس سے دودھ پی لے. واللہ سارے دنیا مل جائے اور بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ تم نے یہاں سے دودھ اس طریقے سے پینا ہے، اللہ کی قسم سارے کے سارے مخلوق مل جائے، کوئی سمجھا نہیں سکتا. یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ کون سی ہدایت ہے؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. یہ سیکنڈ ریفلیکس جو ہوتا ہے نیگیٹو پریشر منہ میں بنانا، عام بات ہے، نیگیٹو پریشر منہ میں بنا کر اور ماں کے سینے سے دودھ پینا، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اگر یہ ہدایت نہ ہوتی ہم میں سے کوئی زندہ ہوتا؟ تو کوئی یہ بھی یاد رکھے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ، یعنی دودھ کے علاوہ زندگی کے اس مرحلے میں کوئی اور غذا ہو نہیں سکتی بچے کی. دودھ میں مکمل غذائیت ہے، یہ اور نعمت ہے، صرف دودھ ہی، اسی سے گوشت بھی بن رہا ہے، ہڈی بھی بن رہی ہے، جسم کا پانی بھی بن رہا ہے، جسم کے ٹشو بھی بن رہا ہے، دودھ سے بن رہا ہے. سبحان اللہ. وانظر الى ادنى الحشرات، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے ادنى جو حشرات ہیں ان کی طرف دیکھ لیں. النمل مثلا، چوٹے کو دیکھ لیں مثال کے طور پر. لا تصنع بيوتها الا في مكان مرتفع على ربوه من الارض. چوٹے گھر کہاں بناتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ذرا بلند جگہ پہ اپنے گھر بناتی ہے، اوپر کی طرف جو جگہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو دو جگہ دیکھ لی اس نے، ایک اوپر ایک نیچے، کہاں بنائے گی؟ اوپر، نیچے نہیں بنائے گی. اچھا کیوں؟ تخش من السیول تدخل بیوتها فتفسدها. اوپر کیوں بناتے؟ کیونکہ جب پانی بہتا ہے تو نیچے کی طرف جاتا ہے، اسے ڈر لاحق ہوتا ہے اس چونٹی کو، چھوٹی سی چونٹی کو، اگر میرا گھر نیچے ہوگا تو پانی سے میرا گھر ڈوب جائے گا اور جو کچھ میرے گھر کے اندر ہے سب ناکارہ ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. وإذا جاء المطر، جب بارش ہو جاتی ہے، من الأرض، وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعاما، جب بارش آتی ہے اور اس چونٹی کے گھر میں کچھ کھانے کی اشیاء اس نے فیوچر کے لیے رکھی ہوئی ہے، چونٹی کھاتی بھی اور اپنے مستقبل کی بھی چیزیں رکھتی ہیں. اچھا، تخرج به وإذا جاء المطر، جب بارش آتی ہے، وكان في جحورها، گھروں میں او في بيوتها، گھروں میں، طعام من الحبوب، گندم سے، مثال کے طور پہ اگر کوئی طعام کوئی رکھا ہوا ہے کھانا، تخرج به، تو اسے لے کے باہر نکل جاتی ہے. اذا طلعت الشمس، جب سورج نکل آتا ہے، تنشره لئلا يعفن، تو اسے نشر کر دیتی ہے، پھیلا دیتی ہے سورج کی روشنی سے، تاکہ جو پانی اس کی خوراک کو لگا ہے، اب پتہ ہے پانی جو جتنی بھی اناج ہے پانی خراب کر دیتا ہے اسے. اب کس نے ہدایت دی چونکہ پانی لگ گیا ہے تو اسے باہر نکالو، دھوپ لگاؤ اسے، کوئی سمجھا سکتا ہے دنیا میں سے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بات کیا کرتے تھے چوٹیوں سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ علم عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، لیکن کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا، یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ ہدایت پیدائشی ہے، ایسے پیدا کی گئی ہے، خلق فسوى والذی قدر فہدا. اچھا، وهي قبل أن تدخله تأكل أطراف الحبة. أچھا عام طور پہ دیکھا جائے یہ ٹیسٹ بھی شاید کلاس 3 کلاس 4 میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے بھی کیا تھا پرائمری کلاس میں، یہ کاٹن اور گندم کے دانے جو ہے کاٹن کے اندر رکھو اور پانی دو، اس میں سے کیا نکل آتا ہے؟ چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے گندم کا. کیا تھا؟ کسی نے نہیں کیا تھا، سائنس والا کوئی نہیں ہے. بتاتے کیوں نہیں یار، نیند آ رہی ہے، واپس چلے جاتے ہیں. کتنے سال، 35 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے. سبحان اللہ. الغرض جب یہ دانہ مٹی میں چلا جاتا ہے، اسے اگنا تو ہوتا ہے نا. اب چوٹی اس دانے کو لے کے گئی اپنی گھور میں، زمین کے اندر، یہ اگتا کیوں نہیں ہے؟ اس ہاں نہیں، پانی تو ہوتا ہے، پانی کیسے نہیں ہے، پانی تو آ جاتا ہے. چوٹی اسے پہلے سے کاٹ دیتی ہے، اطراف سے کھا جاتی ہے یا اسے دو حصے میں تقسیم کر دیتی ہے. اچھا بعض ایسے بیج ہوتے جن کے حصے دو ہوتے ہیں، اس کے چار حصے کر دیتی ہے. اللہ اکبر، یہ کس نے سمجھایا اسے؟ سبحان اللہ. میں نے یوٹیوب پہ پورا درس دیا تھا، اگر آپ غالباً ایک یا دو درس ہیں تدبر قرآن میں، یہ ساری چیز میں نے ذکر کی ہیں. انجینئرنگ ان کی کیسی ہے، انجینئرنگ جو یوٹیوب کی ہے، انسان کے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو سن لینا درس. جیسا فرماتے ہیں، هذا شيء مشاهد مجرب، یہ چیز مشاهد مجرب ہے، اپنے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. من الذي هداها لذلك، کس نے اس چیز کی طرف ہدایت دی ہے چونٹی کو؟ انه الله عز وجل، یقینا اللہ تعالی ہی ہے عز وجل. وهذه هدایت کونیہ، یہ ہدایت کون سی ہے؟ کونیہ ہے، ای انه هدا كل مخلوق لما يحتاج اليه. اس انڈر لائن کریں، اور یہی نچوڑ، ہدایت کونیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہدایت دے دی ہے. جس کے وہ محتاج ہے اس تک کیسے پہنچے، کیسے فائدہ اٹھائے گی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے. یعنی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب آسان کر دیے ہیں، اور مخلوق کو اس کی طرف رہنمائی بھی کر دی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، وہ صرف پھولوں سے رس چوستی رہتی ہے اور شہد بناتی رہتی ہے، کوئی اور چیز کیوں نہیں کھاتی وہ؟ الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما الہدایت الشرعیہ، شرعی ہدایت، وہی الاہم بنسبۃ بنی آدم، بنی آدم کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی ہدایت وہ جانور تو برابر ہے کہ نہیں؟ ہدایت کونیہ میں جانور بھی انسان بھی دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا کمال ہے انسان کا؟ کوئی کمال ہے نہیں ہے. اب کمال انسان کا کمال تب ہے اگر ہدایت الشرعیہ کو سمجھ لے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، ورنہ انسان جانوروں سے جدا نہیں ہے. انسان کب جدا ہوتا ہے جانوروں سے؟ اس لیے جب سائنس میں پڑھتے ہیں نا، اینیمل کنگڈم، اس میں کیا بتاتے ہیں؟ سائنس کا ٹیچر کوئی نہیں ہے، آپ سائنس کسی نے نہیں پڑھی. اینیمل کنگڈم میں انسان کو شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ انسان کہاں، کس کنگڈم میں ہے انسان؟ اینیمل میں نہیں، انسان کا اپنی کنگڈم ہے. وہ جو بھی ہومے سوئپ جو بھی، زیادہ کمپلیکیٹ نہ کرو، پریشان ہو جائیں گے. اس کنگڈم میں رہنے دیں. انسان کی کنگڈم یقیناً الگ ہے جانوروں سے. یہ غلط ہے کہ انسان کا کنگڈم وہی جو جانور ہیں. سائنس دانوں نے کیوں لکھا کہ اینیمل کنگڈم، انسان کیوں شامل کیا ہے؟ ہدایت شرعیہ کو جانتے نہیں ہیں، ہدایت کونیہ کو جانتے ہیں، اسے انسان کو جانور میں شامل کر دیا بس. اور حقیقتاً جو کافر ہے اور جانور، کوئی فرق ہے؟ بلکہ جانور کافر سے بہتر ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یقیناً جب بچوں کو پڑھائیں سائنس تو بتائیں، آپ پڑھیں یہی جو لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجبوراً پڑھنا ہے سائنس بھی. میں بچوں کو بتائیں کہ انسان جو ہے وہ اینیمل نہیں ہے، مسلمان جو ہے وہ اینیمل کنگڈم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ الگ سے اللہ تعالیٰ کی شرف والی مخلوق ہے. اچھا دوسری بات، انہوں نے کیوں دونوں کو شامل کر دیا ہے ایک کنگڈم میں؟ کوئی اور وجہ بتاتا ہے کوئی؟ ڈارون تھیوری، اس کی وجہ سے. کہ اصل کے انسان اصلیت کیا ہے؟ بندر تھا، بندر تھے پہلے اور جانور، اس سے پہلے اور جانور تھا، تو جانور سے تو بنا ہے انسان. شرعاً انسان کس چیز سے بنا ہے؟ جانور سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس مخلوق سے بڑی شرف والی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ، اور زمین پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پیدا کیا ہے. وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، اپنی جنت میں سکونت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. ہاں وہ اس عظیم انسان کی اولاد میں سے ہے، جانور کی بندر کی اولاد میں سے نہیں ہے، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بندر کے بیٹے انسان کے بیٹے کوئی فرق پڑتا ہے ان کو؟ لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے, ہر مومن کو فرق پڑتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اما الهدایۃ الشرعیۃ وهی الاہم بالنسبۃ لبنی آدم فهی ایضا بینها اللہ عز وجل حتی للکفار. اللہ تعالیٰ نے شرعی جو ہدایت ہے کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. قد ہداہم, قد ہداہم اللہ, اللہ نے کافروں کو ہدایت دی ہے, یعنی بین لہم. ہدایت سے مراد اب تین چیزیں ہو گئی ہیں, ہدایت کونیہ اور ہدایت شرعیہ. ہدایت شرعیہ کی دو ہیں معنی, ایک ہدایت الدلالہ والارشاد, اللہ کی شریعت کو بیان کرنا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے رسول نازل فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھائیں. وہ جتنے بھی علماء ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین, یہ کون سی ہدایت دینے والے ہیں؟ ہدایت الدلالہ والارشاد, دلالت کرتے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے, رہنمائی کی دلالت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قال الله تعالى واما ثمود واما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى. سورة فصلت آية نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں اور ثمود کو دیکھ لو, ہم نے ان کو ہدایت دی ہے, انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دے دی, زیادہ پسند کیا ہے اندھے پن کو ہدایت پر, زیادہ پسند کیا ہے. سبحان اللہ. تو ہدایت کون سی تھی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے اور انکار کیا ہے, تو ان کی چلی اللہ تعالیٰ کی نہ چلی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا؟ صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نبی بھیجا, اپنی رسالت نازل فرمائی, ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف بلایا گیا, توحید کی طرف بلایا گیا. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ, اونٹ نہیں آئی, ان کے کہنے کے مطابق اس کو قتل کیا, پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. فاستحب العمى على الهدى, یہ دلالت کون سی ہے؟ یہ ہدایت کون سی ہے؟ دلالہ والارشاد. تیسری قسم کی جو ہدایت ہے یا شرعی جو ہدایت, دوسری قسم کی ہدایت التوفیق, ہدایت القلوب, دل کی ہدایت, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تهدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے پسند کر ہدایت نہیں دے سکتے, ہرگز نہیں. ہاں رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن دلوں کو پھیر نہیں سکتے. دلوں کو پھیرنا صرف صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مخلوق میں سے اگر کسی کو یہ حق ہوتا تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہوتا. جب ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تهدی من احببت, اب ان کے بعد کون ہے جو ہدایت دینے والا ہے؟ اس لیے ہدایت کس سے مانگی جاتی ہے؟ کسی نبی سے نہیں, کسی ولی سے نہیں, کسی عالم سے نہیں, صرف اس پہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے, کیونکہ دلوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہاں مخلوق علماء کی طرف جائیں, ان سے علم حاصل کریں, سیکھیں, یہ ہدایت الدلالہ والارشاد ہے, ہدایت التوفیق نہیں ہے, ہدایت القلوب نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں ہدایت الشرعیۃ ہی المقصود من حیات بنی آدم, اور ہدایت الشرعیہ جو ہے یہی مقصد بنی آدم کا, ہماری وجود کا مقصد بھی یہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورۃ الذاریات نمبر 56. وانما اخبرنا الله بذلك لاجل ان نلجا اليه في جميع امورنا, اللہ تعالی نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اپنے ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف لجوء اور رجوع کریں. اذا علمنا انه هو الخالق بعد العدم واصابنا المرض, جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے عدم کے بعد, ہم معدوم تھے, وجود نہیں تھا ہمارا, اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, واصابنا المرض ہم بیمار ہو گئے, نلجو الى الله, تو ہم واپس اللہ تعالی کی طرف پلٹتے ہیں. لان الذي خلقك واوجدك من العدم قادر على ان يصحح بدنك, یہ قاعده ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے عدم سے وجود میں لایا ہے وہ قادر ہے, وہ یہ طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے بدن کو بھی ٹھیک کرے, تمہاری بیماری کو بھی ختم کرے اور شفا دے. اذن الجا الى ربك, اس لیے اپنے رب کی طرف واپس پلٹو, اعتمد علیہ, اسی پہ بھروسہ رکھو. ولا حرج ان تتناول ما اباح لك من الدواء, اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو مباح اور جائز دوا ہے اس کو استعمال کر لو. لیکن مع اعتقاد ان هذا الدواء سبب من الاسباب جعله الله عز وجل, اس عقیدے کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو دوائی میں نے پی ہے یہ صرف سبب ہے شفا کے, علاج کی, نہ کہ شفا اسی دوائی کے اندر ہے, ہرگز نہیں. وإذا شفيت بهذا السبب ورجبتم الشفاء مل جاء السبب سے فالذي شفاك هو الله عز وجل تو شفاء الله تعالى نهي عز وجل نتم عطا فرمائي هو الذي جعل هذا الدواء سببا للشفاء سببا لشفائك الله تعالى نهي اس دواء کو تمہارے شفاء کے لئے سبب بنایا ہے ولو شاء لجعل هذا الدواء سببا للهلاك سببا لهلاكك اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی دواء کو تمہاری ہلاکت کا سبب بنا دیتا نہیں سبحان اللہ فإذا علمنا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں مریض کو انجیکشن لگتا ہے ریئیکشن ہو جاتا مر جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کئی مرتبہ ایسی ہو یہ دوائی کیا تھی اس کے لیے شفا کے لیے تھی کہ نہیں اللہ نے نہیں چاہا اس کو شفا ملے ہلاک ہوا کہ نہ ہوا اس لیے شفا اس انجیکشن میں نہیں ہے شفا ڈاکٹر پرسکرپشن میں نہیں ہے شفا دوا میں نہیں ہے علاج میں نہیں شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہاں یہ سبب ہے جو سبب شرعی ہے جو دوا اور علاج مباح ہے جائز ہے شرعاً اسے استعمال کرو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے شفا کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے امید اللہ تعالیٰ پر رکھنی ہے نہ کہ ڈاکٹر پر نہ ہی معالج پر جیسا فرماتے ہیں فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ فَنَحْنُ نَلْجَأُ فِي أُمُورِنَا كُلِّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جب ہمیں جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم اپنے سارے کے سارے امور میں واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں یعنی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں بھروسے بھی اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں شکوہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے جو بھی ہمیں تکلیف ہے پریشانی ہے جو بھی مشکلات ہیں صرف اور صرف اپنے رب سے ہی ہم دعا کرتے ہیں اذا علمنا انه هو الهادي جب ہم یہ جان لیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے فإننا نستهدي بهدايته تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کرتے ہیں بشریعته اللہ تعالیٰ کی شریعت سے حتى نصل الى ما اعد لنا ربنا عز وجل من الكرامات یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہمارے تیار کر رکھا کرامت یعنی جنت وہ ہم نہ پا لیں اتنا کافی آج کے درس میں انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے آیت سے بیان کریں گے سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ان شاء الله اقرا الدرس میں یہاں سے آگے پڑھیں گے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك